الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء کی آیت 65 سے ہم شروع کریں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. تو نہیں تیرے رب کی قسم یہ ہرگز ایمان والے نہیں مانے جائیں گے یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آ کر فیصلے کروائیں, آپ کو حکم بنائیں ان تمام چیزوں میں جن میں یہ باہم جھگڑے کا شکار ہوتے ہیں. پھر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں جو بھی آپ فیصلہ کر دیں اس پر, اور وہ اس کو پوری طرح تسلیم کریں, تب مانا جائے گا کہ یہ ایمان والے ہیں. ظاہر ہے کہ منافقین اپنے فائدے کے لیے ادھر بھی چلے جاتے تھے ادھر بھی چلے جاتے تھے. اگر ان کو توقع ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فائدہ ہوگا تو ادھر چلے جاتے ہیں, اگر ان کو توقع ہوتی کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ عدل کرنا ہے تو اپنے کسی کو رشوت دے کر کرا لیتے ہیں تو وہ ادھر چلے جاتے تھے. میں نے ایک واقعہ سنایا بھی تھا پچھلی دفعہ. تو یہ جو معاملہ تھا اس میں, لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں تو پھر وہ مطمئن بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ آپ کو رسول کی حیثیت سے نہیں مانتے تھے. تو یہ عام ججز کے لیے بات نہیں ہے, اگرچہ عدالت جو بھی قائم کی جائے وہ یہی چاہتی ہوتی ہے. یعنی عدالت جب کہتی توہین رسالت توہین عدالت ہو گئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے عدالت خود آئے عدالت میں فیصلہ کروانے کے لیے پہنچے اور جب عدالت نے فیصلہ کر دیا تو اپنے کام نہیں مانتے, تو یہ توہین عدالت ہے. تو عدالت پھر اس طرح قائم ہی نہیں ہوگی اگر لوگ اس طرح سے کرنے لگ جائیں. تو یہاں تو دو چیزیں اکٹھی تھیں, ایک عدالت اور ایک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں. تو جو آدمی عدالت کی توہین کرے وہ بھی مجرم ہوتا ہے, تو جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کی بھی توہین کرے اور خود رسول کی حیثیت سے بھی اس کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے آدمیوں کا ایمان تسلیم نہیں کروں گا. تو یہ ایک اہم بات ہے کہ جب ہم کسی ہستی کو اللہ کا رسول مان لیتے ہیں تو پھر جب اس نے فیصلہ دے دیا ہے تو پھر ہمیں اس کی اتباع کرنی ہوگی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی اتباع نہ کریں. دیکھیے دو چیزیں الگ الگ کر لیجئے. پیچھے جو آیت آئی تھی کہ ہم نے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ ان کی اطاعت کی جائے. اب دو حصے ہیں رسول کی ذات کے, ایک ہے بحثیت رسول اور ایک ہے بحثیت حکمران, ایک ہے بحثیت شخص بحثیت بزرگ معاشرے کا. تو چونکہ یہ ساری حیثیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھیں, وہ کسی کے دوست بھی تھے کسی کے باپ بھی تھے کسی کے کیا کہنا چاہیے رشتہ دار بھی تھے کزن بھی تھے, یہ ساری حیثیتیں آپ کو حاصل تھیں اور معاشرے کے ایک معزز سمجھدار بزرگ بھی تھے. تو ہم یہ ساری چیزیں مکس کر دیتے ہیں. صحابہ کے لیے کافی آسان تھا کہ جب آپ رسول کی حیثیت سے فیصلہ کریں گے تو وہ کوئی اختلاف نہیں کرتے تھے, اور جب انہیں کوئی شبہ ہوتا تھا پوچھ لیتے تھے کہ آپ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے یا بحثیت انسان مشورہ ہے یا کیا ہے یا آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے. جیسے بدر کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ آپ نے جو فوجی یہاں کھڑے کیے ہیں تو کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کا اپنا فیصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میرا اپنا فیصلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کنویں چھوڑ دیے ہیں, تو آپ نے کہا اس لیے کہ قریش بھی پانی پیے ہم بھی پانی پی سکتے ہیں. تو ان صحابی نے عرض کیا کہ وہ تو آپ کی طرح نیک نہیں ہیں, وہ آئیں گے تو کنویں پہ قبضہ کر لیں گے پانی نہیں پینے دیں گے, تو آپ قبضہ کر لیں ان کو پانی پینے دیجیے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے جو ہے وہ رسول کے ساتھ وہ مشورہ کرتے تھے بحثیت سپہ سالار بحثیت حکمران. لیکن جب رسول کا معاملہ ہوتا ہے تو بالکل ایسا ہی عدالت میں, جب عدالت کے طور پر کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو بس پھر آپ نے پہلے اس کو عدالت میں مقرر کیا ہے. اور جو منافق تھے اور جو اہل کتاب تھے وہ مدینہ کے حاکم کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر چکے تھے, اور چونکہ اب حکمران کی حیثیت بھی آپ کو حاصل ہے اور رسول کی حیثیت بھی حاصل ہے, तो इसलिए ईमान वालों को तो कहीं और जाना नहीं चाहिए, जब अल्लाह का रसूल मौजूद हो तो फैसला किसी और जगह करवाएं, ये वैसे ही ईमान के मुनाफी है। लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए एक आदमी दूर किसी गांव में रहता है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आया, तो ठीक है ये एक उज़र हो सकता है। लेकिन एक आदमी मदीना में रह रहा है और वो रोज़ाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठता है, वो फैसला करवाने के लिए काबे बिन अशरफ के पास चला जाए तो ये सवाल पैदा होगा, और फिर जब वो फैसला करें तो उसको माने ना। तो ये वो चीज़ है जिसको समझना चाहिए कि ये ईमान के मुनाफी है, यानी किसी भी फैसला सालिस को ये तकलीफ़ दे बात हो सकती है कि वो कहे कि तुमने अदालत तस्लीम नहीं किया। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरे रब की कसम ये उस वक्त तक ईमान वाले नहीं माने जाएंगे जब तक कि आप ही को हाकिम बनाएं, सालिस बनाएं, फैसला करने के लिए आप ही के पास आएं उन चीज़ों में जिनमें ये झगड़ा कर रहे हैं, फिर जो आप फैसला कर दें उस पर इनके दिल में ज़रा भी तंगी महसूस ना हो और पूरी बात को पूरी तरह तस्लीम कर लें। यानी रसूल गलत फैसला भी कर दे, समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो तब भी उसको तस्लीम करेंगे, ठीक है। ये वो बात है। अब इस बात में तंगी कब महसूस होती है? जब फैसला हमारे खिलाफ होता है। मैंने पाकिस्तान के लोगों में तो ख़ास तौर से, और बद्दू भी ऐसे ही होंगे कि अगर उनके हक में फैसला दे दो कहते हैं बड़ा समझदार आदमी है, और उनके ख़िलाफ़ फैसला दे दो कहते हैं बड़ा देखो जी दीनदार हो के फलाना समझदार हो के उनका साथ दे दिया। तो ये इंसान करते हैं इंसानों के साथ, लेकिन रसूल के साथ इसकी इजाज़त नहीं, क्योंकि रसूल ये काम नहीं करता कि वो हमारी तरह कोई मुतासर हो जाए या किसी की तरफदारी कर दे। तो इसलिए रसूल के साथ ऐसा मामला नहीं होगा, हमारे साथ हो सकता है। और मैंने कई झगड़ों में देखा है, मैंने कोई फैसला किया या किसी का झगड़ा हुआ और मैंने कोई साथ दिया किसी का, या फैसला किया या मैंने खामोशी भी इख्तियार की, तो उसमें यह होता है लोग बड़े दीनदार बने फिरते हैं, और तो ये गलत बात होती है। असल में दूसरे आदमी ने कैसे फैसला किया है वो जाने, उसका खुदा जाने। हम जो ज़ाहरी चीज़ें होती हैं उस पर चलना चाहिए। तो लेकिन लोग जिसके हक में फैसला हो जाए वो पसंद करते हैं आपको, और जिसके ख़िलाफ़ हो जाए वो, तो यहाँ हरज का मतलब यही है कि आपने कोई फैसला कर दिया कि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं उसकी है, या आपने फैसला कर दिया कि ये चीज़ उसकी नहीं उसकी है, ठीक है। तो ये फैसला जब होता है अपने ख़िलाफ़ तो आदमी तंगी महसूस करता है और फिर वो रसूल के से भागने की कोशिश करता है कि उसके फैसले से बच जाए। अब इसी तरह का फैसला रसूल जब करेगा तो उन फैसलों में से दो फैसले की मिसालें दी हैं अल्लाह ताला ने। यहाँ पर फरमाया कि वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अन इक्तुलू अनफुसकुम अव इखरुजू मिन दियारिकुम मा फअलूहु इल्ला कलीलमिन्हुम। कि अगर हम इनके ऊपर फर्ज करते, हुक्म देते इनको कि वो अपने साथियों को सजा दें और सजा देते हुए उनको मार डालें, या इनको हम हुक्म देते कि ये अपने घरों से निकलें हिजरत करें, तो ये हरगिज़ नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो बहुत थोड़े से इनमें से। तो मतलब क्या हुआ कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इनको फैसला कराने के लिए आना चाहिए, और अगर वो अल्लाह के रसूल को फैसला कर दें तो इनको कोई तंगी महसूस नहीं करनी, पूरी तरह तस्लीम करना चाहिए। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर अल्लाह के रसूल मेरे हुक्म पर ये फैसला करते हैं कि भाई जैसे मूसा के ज़माने में हुआ था कि जिन्होंने बछड़े को पूजा था उनको तौबा का मौका दिया गया, जिन्होंने तौबा नहीं की उनको कत्ल करने का हुक्म दिया, और कत्ल कैसे किया गया कि बाप ने बेटे को किया है, बेटे ने बाप को किया है, भाई ने भाई को किया है, कज़न ने कज़न को किया है, चचा ने भतीजे को किया है, इस तरह से। इसको कहते हैं उक्तलु अनफुसकुम, यानी अपने साथियों को मार डालो, ठीक है। तो ये काम हज़रत मूसा के ज़माने में हुआ, एक दिन में 6,000 लोगों को सजाए मौत दी गई, छोटी तादाद नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर मैं इनको कहता कि अपने किसी साथी को कत्ल करो, अपने भाई को या जो भी मुजरम है, तो ये हर किस ना करते, अगर करते तो थोड़े लोग इनमें से इस बात को मानते। या जैसे मक्का में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का हुक्म दिया, सहाबा निकल पड़े पहले हबशा के लिए फिर मदीना के लिए, तो फरमाया कि अगर उनको कहा जाए, इन मुनाफिकीन को जो منافقین جو ہیں وہ اہل کتاب میں سے زیادہ تھے، میں پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں، یا مدینہ کے گاؤں کے لوگ تھے جو منافقت کا، اور بدو جو تھے عرب یہ زیادہ تنگ کرنے والے منافق تھے۔ مدینہ کے منافق سازشیں ضرور کرتے تھے لیکن وہ اکھڑ مزاج نہیں تھے، ذرا سلجھے ہوئے تھے، لیکن ان کی تنگی دوسری طرح کی تھی، یعنی وہ مدینہ میں سنسنی پھیلائے رکھنا، امن قائم نہ ہونے دینا، اس طرح کی چیزیں کرتے تھے۔ تو کہا کہ اگر ان کے اوپر یہ فرض کیا جائے کہ اپنے ساتھیوں کو مار ڈالو، اب اخرجو من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکلو، ما فعلوہ، تو ان میں سے تھوڑا ہی کریں گے، یعنی جب اگر ان کو اتنا حکم دیا جائے تو یہ ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ ان کے ایمان کو بتانے کے لیے کہ تم تو اپنے ان آبا و اجداد سے بھی برے ہو جنہوں نے حضرت موسیٰ کے حکم پر ایسا کر دیا تھا، آج اگر ہم ان کے اوپر یہ فرض کریں تو یہ کام نہیں کریں گے۔ اور دوسری مثال میں بتایا کہ تم صحابہ سے کم تر ہو جو اپنا گھر چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے اور جو حبشہ میں چلے گئے تھے۔ یہ دونوں مثالیں گویا ایک آئینہ بھی بنا دیا، ایک ان کے اپنے بزرگوں اور پرکھوں کے لحاظ سے، اور ایک موجودہ صحابہ کے لحاظ سے، کہ یہ دونوں کے دونوں کام اگر میں تمہیں آج کے اہل کتاب کو اور آج کے منافقین کو سونپے جائیں تو یہ کام نہیں کریں گے۔ اب پیچھے ایک مشکل مفسرین کو یہ پیش آئی ہے کہ یہ پچھلا حکم تو آسان تھا کہ عدالت کا فیصلہ، تنگی محسوس نہ کریں، لیکن اگلی جو مثال دی ہے وہ بڑی سخت دی ہے کہ کون اپنے بھائی کو قتل کرے گا۔ فیصلہ تو چلو کوئی پلاٹ چلا گیا، کوئی زمین چلی گئی، لیکن یہاں تو اپنے بھائی کو قتل کرنا ہے، اپنے بیٹے کو قتل کرنا ہے، تو نرم کے کم حکم کے بعد تو اور کم ہلکا حکم آنا چاہیے تھا کہ میں اگر ایمان تو ان کا تب ہے کہ میں ان کو کہوں گا پانی بھی نہیں، پانی پینے کا کہوں تو پانی بھی نہیں پئیں گے، تب تو پتہ چلے گا، لیکن یہ اتنا بڑا سخت حکم کیوں دیا ہے؟ یہ اس لیے کہ فیصلے جو تنگی والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، یہاں تنگی والے فیصلوں کا جس میں حرج محسوس ہونا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو تنگی والے فیصلوں میں سے دو فیصلے جو صحابہ کی زندگی میں ہو چکے تھے، ایک موسیٰ کے صحابہ کی زندگی میں، اور ایک، اور اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کی زندگی میں پہلا کام بھی ہو چکا تھا بدر کے میدان میں، کہ بدر کے میدان میں یہی فضا تھی کہ باپ بیٹے کے سامنے، اب عبیدہ بن الجراح کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد تین دفعہ ان کے سامنے آئے تو انہوں نے گریز کر لیا، لیکن پھر کرنا پڑا۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ بدر میں ہو چکی تھی۔ تو صحابہ کا یہ جو کارنامہ ہے کہ اپنے رشتہ داریوں کو، جس کے لیے وہ مرتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ باپ کی خاطر 12 کے 12 بیٹے قربان ہونے کو تیار ہوتے تھے، قرآن نے آ کر فضا ایسی بدلی کہ اب حق کے لیے باپ کے خلاف ہو گئے، قبیلے کے خلاف ہو گئے۔ تو سچائی کے لیے جان دینے کو تیار ہو جانا، یہ صحابہ کا کمال ہے۔ یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور مثال پیش کی جا سکتی ہے انسانی تاریخ میں کہ آپ اپنے باپ کو مار ڈالیں سچائی کی خاطر، رسول کی خاطر، یہ ناممکن ہے۔ اسی بات کو پھر وہ ابو جہل نے بدر کے میدان میں کہا تھا کہ یہ صلہ رحمی توڑنے آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ باپ بیٹے کے مخالف ہو گیا ہے، بیٹا باپ کے مخالف ہو گیا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ مدینہ میں، مکہ میں، ہر جگہ موجود تھی، لیکن صحابہ نے اب اس حق کی خاطر ایسا کیا، تو یہ کرنے والے نہیں۔ گویا منافقین کے لیے ایک کڑا معیار سامنے رکھ دیا، اس کڑے معیار میں بتایا گیا ہے کہ اگر ان کا ایمان تب معتبر ہوگا، قابل قبول ہوگا، کہ یہ اس سٹیج پہ آ جائیں جس سٹیج پہ ابوبکر عمر ہے، جس سٹیج پہ عثمان علی ہیں۔ باقی صحابہ بھی شامل سمجھیے، جو بدر میں لڑے، جو احد میں لڑے، وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو سب کا جو معیار ہے وہ یہی تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، تو اگر یہ وہ کر دیتے جن کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، اور ان کے لیے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے بھی زیادہ معاون ہوتا۔ تو یہ جو بات ہے کہ اگر یہ اس بات پہ عمل کر لیتے جن کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، यानी पीछे जितनी बातें कही गई हैं वो सारी इसमें शामिल हैं कि ये मुनाफ़क़त छोड़ दें और जो नाजिल किया गया उसको माने और तागूत की तरफ ना जाएं वगैरह वगैरह, वो इसके अंदर शामिल है। और दूसरा इसके अंदर ये बात शामिल है कि अब जो ये किताल की बात हो रही है, जब हिजरत करने की बात हो रही है, तो ये सारी जो भी वसीयत की जाए, जो भी नसीहत की जाए, अगर ये उस पर अमल करेंगे तो ये इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। लकाना खैरन किस मानी में बेहतर होगा? आखिरत के अतबार से। दुनिया में हो सकता है शहादत मिल जाए, दुनिया से रुखसत हो जाए, लेकिन आखिरत में वो फ़ायदेमंद होने वाला है। और दुनिया में वो अशद्दा तस्बीतन है, यानी ज़्यादा पाँव को जमाने वाला, ज़्यादा ईमान के ऊपर मोहकम करने वाला। ये जो तस्बीत है ये बहुत अहम चीज़ है दीन के अंदर। मुनाफिक आदमी जो है उसके अंदर किस चीज़ की कमी होती है? वो साबित कदमी की होती है, और तो कोई कमी नहीं होती। वो आज इधर है कल उधर है, वो बेपेंदे के बर्तन की तरह कभी अहले ईमान की तरफ झुका हुआ होता है, कभी दूसरी तरफ झुका हुआ होता है। तो ये कैफियत सिर्फ उस आदमी की होगी जो इधर फ़ायदा नज़र आ रहा है तो इधर झुक गया, इधर फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो साबित कदम नहीं है। साबित कदम आदमी जो है वो अपने ईमान पर सीधा मुतमिन खड़ा रहता है, उसको इधर उधर झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फरमाया कि अगर तुम ईमान वाली जो नसीहतें तुम्हें की जा रही हैं उनके ऊपर अगर कायम रहोगे, उन पर अमल कर लोगे, तो आखिरत में भी तुम्हारे लिए बेहतर होगा और दुनिया में भी मुनाफ़क़त तुम्हारे अंदर से ख़त्म हो जाएगी। तो अशद्दा तस्बीतन इशारा कर रहा है मुनाफ़क़त के खात्मे की तरफ। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर दीन पर पुख्तगी, ईमान पर पुख्तगी मुराद लिया जाए, और मैदान जंग में साबित कदमी भी उसी से पैदा होती है। अब अगर ना अगर आदमी का ईमान कमज़ोर हो तो वो मैदान जंग में भी जम के लड़ नहीं सकता। मायूअज़ूना बही बहुत अहम लफ्ज़ है, क्योंकि पीछे कहा गया था कि ये जो आयत नंबर 63 है कि नबी करीम से कहा गया था कि आप इनसे अभी दरगुजर करें, इनको भी सजा देने का मौका नहीं आया, लेकिन वाइज़ हम इनको वाज करते रहें, नसीहत करते रहें। ठीक है, तो अब ये सारी नसीहत की बातें इकट्ठी कर दी हैं कि अब जो जायज़ दायरा है सजा देना तो नहीं है, बस वाज़ो नसीहत होगा। तो वाज़ो नसीहत में जो इनसे मुतालबात किए जा रहे हैं अगर ये उस पर अमल कर लेंगे तो साबित कदम रहेंगे और आखिरत में इनके लिए बेहतर होगा। देखिए साबित कदमी बहुत अहम है ज़िंदगी के अंदर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि खैरुल अमल मा कल्ला व अदबा, वो अमल बेहतरीन अमल है जो खास छोटा सा हो लेकिन मुसलसल हो। यानी अगर आप सारी ज़िंदगी 200 नफल पढ़ने की बजाय रोज़ाना कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़े, अगर फ़र्ज़ नमाज और दो चार नफल साथ मुस्तकिल पढ़ते रहें तो इनका वज़न ज़्यादा है, बजाय इसके कि आज आपने 100 नफल पढ़े और फिर फजर के टाइम पर भी नहीं उठ सके, तो ये बेहतर नहीं है। तो जो साबित कदमी हर एतबार से होती है कि आप अपना अमल शुरू करें और कायम रहें, आपने ईमान लेकर आए तो कायम रहे, आपने ज़िंदगी का कोई प्रोग्राम बनाया तो उसको कंसिस्टेंटली करते चले जाए करते चले जाए। वो हमारे बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी सुनाई जाती थी, तो कछुआ क्यों जीत जाता था उस कहानी में? क्यों मुसलसल दौड़ रहा है। और खरगोश क्यों हार जाता था? क्योंकि वो साबित कदम ही रहता था, भागा थोड़ा सा चारा चरने रुक गया या सो गया। तो जो मुसलसल चलता रहता है तो कछुए की चाल से भी चलेगा तो मंजिल पे पहुंच जाएगा। और जो आज जोश आया तो 200 नफल पढ़ लिए फिर पूरा महीना सोए रहे, उनको कोई फायदा नहीं होगा, वो मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। तो साबित कदमी इस एतबार से भी अहम है कि आप अमल में कंसिस्टेंट रहें हमेशा। और दूसरा ये कि साबित कदमी मुनाफ़क़त का उलट है, जैसा इस मौका महल से वाजे है कि वो आदमी जो आज इधर चला गया आज उधर चला गया, कुरान के अल्फाज हैं मुजब्जबीना बैना ज़ालिक, वो तजब्जब का शिकार रहते हैं, इधर जाएं कि इधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं, ये भी उसी के, यानी एक आदमी तजब्जब का शिकार है, फैसला कुन नहीं है, तो उसके ख़िलाफ़ भी जाता है ये। और अमल में साबित कदमी मैंने अर्ज़ कर दिया। तो अशद्दा तस्बीतन का मतलब है ईमान के ऊपर मोहकम तरीके पर कायम रहना, عمل کے اوپر محکم طریقے پر قائم رہنا، خرابیوں سے بچنا، توبہ بھی اصل توبہ اشد تثبیتاً ہے کہ اگر آپ نے آج توبہ کی، گناہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، قائم رہیں گے جب تک تو آپ ثابت قدم ہیں، پھر توبہ توڑیں گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں۔ اور نفس مطمئنہ جو سورہ الفجر میں آیا ہے، اس کو خیر ہمارے ہاں بہت خراب کر دیا صوفی لوگوں نے کہ وہ پتہ نہیں کوئی نفس کے کوئی سٹیجز بنا دی۔ نفس مطمئن کا مطلب یہ تھا کہ مشکل میں بھی ثابت قدم رہا، خدا پر مطمئن رہا، خدا کے بارے میں کوئی شک پیدا نہیں ہوا، کوئی گھمنڈ نہیں آیا، کچھ نہیں۔ اچھے حالات میں بھی ایسا ہی ہے، تو وافر پیسہ مل گیا تب بھی ثابت قدم ہے، نیکی پر قائم ہے، خدا پر مطمئن ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ کیونکہ سورہ الفجر میں پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر میں کم دیتا ہوں تو کہتا ہے ربی اہانن، اور اگر میں زیادہ دیتا ہوں تو ربی اکرمن، رب نے بڑی عزت دے رکھی ہے، کیا بات ہے میری۔ اور جب اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہوئے کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا توہین کر دی میری۔ تو یہ جو ڈگمگاتے رہنا ہے ایمان کا، یہ نفس مطمئن کے خلاف ہے۔ تو کل قیامت والے دن نفس مطمئن کے طور پر وہ شخص اٹھے گا جو پوری زندگی ہر طرح کے حالات میں خدا کے رب ہونے پر مطمئن رہا، یہ نفس مطمئن ہے، نیکی پر قائم رہا، برائی سے بچتا رہا، برے رویوں سے بچتا رہا، تو یہ نفس مطمئن ہے۔ مطمئن کا حرکت کا الٹ ہے اطمینان، سفر کا الٹ ہے تذبذب کا الٹ ہے، تو بالکل محکم رہا اپنی جگہ پر۔ ہمارے ہاں اطمینان کا لفظ جو ہے وہ ہندوستان پاکستان میں وہ دلی سکون کے معنی میں بولا جانے لگ گیا، نہیں، یہ اس کے الٹ نہیں ہے۔ دلی سکون والا یہ الٹ ہے سفر کا اور تذبذب کا، یعنی شک و شبے کا۔ اس لیے ہمارے پرانے محدثین کہتے تھے یہ جو ذنی علم ہے یہ اطمینان بخشتا ہے، یعنی تردد اور شک کو دور کرتا ہے، اور جو وہ ہے جس کو ہم اطمینان اردو میں کہتے ہیں، اس کے لیے سکینت کا لفظ ہے کہ جس میں اب پریشانی کا الٹ جو ہوتا ہے۔ تو اطمینان الٹ ہے تذبذب کا، شک کا، اور سفر کا اور حرکت کا، ان کا الٹ ہے اطمینان۔ تو نفس مطمئن جو ہے وہ تردد کا الٹ ہے، خدا آج خدا کو مان لیا، کل خدا نے روٹی نہیں دی تو انکار کر دیا، یہ نفس مطمئن نہیں ہے۔ تو لوگوں کو اس کو بڑی مشکل پیش آتی ہے اردو دان طبقے کو، کہ وہ اطمینان کو دلی سکون کے معنی میں لے لیتا ہے، اور اس آیت میں بھی جو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اسی معنی میں لے لیتے ہیں، حالانکہ وہاں پر بھی یہ تردد کو زائل کرنے والی بات کے لیے آیا ہے۔ یعنی جیسے ہی خدا کو ہم مان لیتے ہیں تو سارے ترددات، شک و شبے دور ہو جاتے ہیں، سارے کوشچنز آنسرڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اس آیت میں کہی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر میں ان کو حکم دیتا کہ اپنے لوگوں کو سزا دو تو یہ نہ دیتے ہیں، اور اگر میں ان کو کہتا کہ اپنا گھر چھوڑ کر ہجرت کر جاؤ تو یہ نہ کرتے، دو چار لوگ ان میں سے کر لیتے۔ تو لیکن اگر یہ ہماری باتیں مانتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور ان کو اطمینان بخشنے والا ہوتا، ثابت قدمی عطا کرنے والا ہوتا۔ دو انعام ہیں جو بیان کر دیے، لکانا خیرن لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا، انجام کے اعتبار سے آخرت میں بے پناہ انعام مل رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو دنیا ہے اس کے اوپر ہم اتنے ریجھ جاتے ہیں، اتنے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم نے آخرت دیکھی نہیں ہوئی ہے۔ وہاں جو کچھ ملنے والا ہے، وہ جو شہیدوں کے بارے میں آتا نا کہ وہ بار بار کہیں گے کہ ہمیں شہید کیا جائے، کہ اگر ایک دفعہ جان دینے سے اتنی بڑی نعمتیں مل گئی ہیں تو میں بار بار جانے کو تیار ہوں، کیونکہ وہاں جو سکون ہے، وہاں جو راحت ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے یہ خیال کریں کہ آپ کے دماغ سے سارے ہی خوف اور سارے ہی غم نکل جائیں، صرف یہی حالت اتنی بڑی حالت ہے کہ آدمی سنبھال نہیں سکے۔ مجھے تو کبھی یقین نہیں آتا کہ کوئی فکر نہ ہو آدمی کے دماغ میں، یہ حالت ہو جانی ہے. باقی نعمتیں اضافی ہیں, یعنی وہ تو سمجھے کہ چیز ہی الگ ہے. خالی یہ کیفیت کہ میرے دل میں کوئی خوف نہیں ہے اور میرے کوئی پچھتاوا نہیں ہے, کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں, کوئی بوجھ نہیں ہے یہ, اور پھر ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے حسد نہیں ہے, کسی کے ساتھ لیگ پولنگ کا خیال نہیں آ رہا, کوئی چوری کا خیال نہیں آ رہا, چکاری کا خیال نہیں آ رہا. تو خالی یہ ذہن کی حالت اتنا بڑا انعام ہے کہ شہید واقعی چاہے گا کہ میں بار بار شہید ہو جاؤں اگر اتنی بڑی نعمت ملنے والی ہے. تو یہ ہے لکانا خیرن, یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم اگر ایک جان دینے کو تیار ہو جائیں اور وہاں ہمارے لیے کیا انعام ملنے والا ہے. آگے فرمایا یہ دو انعام ہو گئے, خیرن لہم اور اشد تثبیت, کہ ثابت قدمی عطا ہوگی. یہ اچھا, یہاں پر ایک اصول بھول چلا تھا میں بات کو, اچھا وہ خیال آ گیا. ہر عمل ثواب دیتا ہے, اچھا عمل گناہ کو جھاڑتا ہے, دوسرا اس کا کام یہ ہے, تیسرا ہمارے اندر کچھ اوصاف پیدا کرتا ہے. ہر نیکی کا عمل تین کام کرتا ہے, مجھے ثواب دیتا ہے, میرے گناہ کو جھاڑتا ہے جو پہلے کوئی کیا ہوتا ہے, اور میرے اندر کوئی نہ کوئی اچھا وصف پیدا کرتا ہے, کوئی اچھی عادت ڈیولپ کرتا ہے. ہر کام میں یہ کام کرنا ہے. یہاں جنگ میں جانے کو کہا ہے کہ تمہیں ثابت قدمی عطا ہوگی, ہجرت کرنے کے حکم پر عمل کرنے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وعظوں پر عمل کرنے سے کیا ہوگا, اشد تثبیت, اندر ثابت قدمی پیدا ہوگی. تو اب جو قرآن کی ایک آیت ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں, تو اس کے دو شیڈز ہیں. ایک شیڈ یہ کہ میرے گناہ جھڑتے ہیں, میرے اعمال نامے میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے, تو آگے لکھی ہوئی تھی 10 بدیاں لکھی ہوئی ہیں, میں نے نماز پڑھی تو وہ 10 بدیاں مٹا دی گئیں, اور نماز نے 50 پوائنٹ دیے تھے تو باقی 40 رہ گئے. تو نماز نے کیا کیا, میرے جھوٹ والی 10 بدیاں کھا گئی, 40 میرے پاس پوائنٹ بچ گئے پلس. لیکن دوسرا کام کیا کرتا ہے, دوسرا کہ میرے اندر سے بری عادت کو نکال کر اچھی عادت پیدا کرتا ہے. تو نماز کا عمل میرے اندر سے بری خیال, بری عادت, اس موقع کے اوپر برا کوئی کام میں کر سکتا تھا جب میں نماز پڑھ رہا ہوں, اس سے بچا کر مجھے ایک اچھے کام میں لگا دیا اور اوصاف بھی پیدا کرتی ہے. تو جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں, قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز جو ہے یہ منکر اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے. کیسے روکتی ہے, وہ میرے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے. تقویٰ پیدا کرتی ہے تو خدا خوفی میرے اندر رہتی ہے. بلکہ ایک سٹیج چھوڑ گیا ہوں, نماز مجھے خدا کی یاد پیدا کرتی ہے, خدا کی یاد میرے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے, تقویٰ پیدا کرتی ہے, اور تقویٰ مجھے چیزوں سے روکتا ہے, گناہوں سے. تو یہ عمل ہر نیکی کا عمل کرتا ہے, ہر نیکی کا عمل. اس کو چھوڑ کے ہم نے تزکیہ نفس کے دوسرے طریقے اختیار کر لیے, اس کا نقصان ہوا, لوگ پپٹ بن گئے, مشین بن گئے نیکی کی, لیکن تقویٰ ختم ہو گیا. تو قرآن مجید نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. قرآن مجید ایسے ہی کرتا ہے کہ اپنی بات سمجھا دیتا ہے, اب وہ پکڑنے والے پکڑ لیتے ہیں, نہ پکڑنے والے فراموش کر دیتے ہیں. تو نیکی کو تین اس کی سورہ البقرہ میں بات گزر چکی ہے کہ نیکی کرنے کے لیے یہ نیت بھی اللہ نے جائز رکھی ہے کہ آخرت میں کامیابی کے ساتھ ساتھ یہ نیت کرنا کہ یا اللہ میں نماز اس لیے پڑھوں کہ میری نماز کی عادت پختہ ہو جائے, تو ٹھیک ہے, یہ نیت بھی درست ہے. اپنی اصلاح کے لیے نیکی کرنا, یہ نیت بھی درست ہے. تو وہ اشد تثبیت, تو خود اللہ نے بتایا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کے دنیا میں فائدہ تمہیں یہ ملے گا. تو ایک مضبوط آدمی بنتا ہے جیسے جیسے وہ مشکل تنگیوں میں نیکی پر قائم رہتا ہے, تو بڑا آدمی بنتا چلا جاتا ہے. یہ اپنی زندگیوں میں آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں, آج تک نہیں کیا تھا, اور جو کر چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کتنی اندر کی دنیا تبدیل ہوتی رہتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تندرست انسان سے توقع ہے خدا کی, جو تندرست نہیں ہے اس کو پہلے اپنا علاج کرنا ہے, اور وہ یہ کہ ایمان کے اندر داخل ہونا ہے، خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ جو کچھ جسمانی بیماریاں ہیں، کچھ ذہنی اور قلبی بیماریاں ہیں، قلبی بیماریوں میں منافقت شامل ہے، اور یہ جو منافقت ہے یہ اس کا علاج آپ کا ایک لمحے کا فیصلہ ہے کہ بس آج سے میں نے چھوڑ دینا ہے۔ توبہ کی حقیقت ہی ایک ہے، خواہ منافقت سے توبہ کرنا چاہتے ہوں، کفر سے توبہ کرنا چاہتے ہوں، کسی بری عادت سے توبہ کرنا چاہتے ہوں، کیا فیصلہ کریں کہ آج کے بعد میں نے نہیں کرنا، بس قائم ہو جائیں اس کے اوپر، ڈٹ جائیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بھی اور اپنے ساتھیوں میں بھی، قریبی لوگوں میں بھی یہ دیکھا ہے کہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑنا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، اور جو ایک دن بیٹھے فیصلہ کرتے ہیں سو کر جاتے ہیں۔ تو یہ دو فائدے ہو گئے، لکانا خیرن لہم، و دوسرا ہو گیا وہ اشد تثبیت، ثابت کرنی۔ وہ اگلا تیسرا فائدہ بتا رہے ہیں، وہ اذن لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما۔ تو اگر یہ ایسا کر لیتے کہ نبی کی ساری باتوں پہ عمل کرتے، آئندہ کرنے لگ جائیں، تب بھی میں ان کو اپنی خاص اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کروں گا۔ یہ بہت ہی دل نواز جگہ ہے، اذن لآتیناہم من لدنا، اپنی جانب سے۔ یہ وہی لفظ ہے جس سے علم لدنی بنتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خاص کسی کو کوئی علم دیا ہو تو کہتے ہیں یہ علم لدنی ہے، یعنی اس نے کسی اسکول کالج میں نہیں سیکھا، خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، مطلب یہ تھا۔ وہ خیر دوسرے معنی میں بہت آگے بڑھ گئی بات، لیکن وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، کہ ہم ان کو خاص اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اب اس بات کو سمجھیے، اس کے اندر کیا قوت ہے، کیا طاقت ہے اس جملے کے اندر۔ یعنی ایک آدمی فرض کر لیجیے کہ پوری دنیا کا مالک ہے، اس زمین کا، اور وہ سخی بھی بہت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جاگیر دوں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ایک آدمی خود کچھ 10-15 کنال کا مالک ہے، وہ آپ کو کہتا ہے میں آپ کو زمین دوں گا، معنی کا فرق دیکھیے کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کے مالک ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے اجر دوں گا، اور کون سا اجر؟ اجر عظیم، بہت بڑا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں عظیم اجر دوں گا۔ تو جتنا آدمی بڑا ہوگا، جتنا صاحب دولت ہوگا، اتنا اس کا عظیم بھی بڑا ہوگا، اور جتنا آدمی کم صاحب دولت ہوگا، اس کا عظیم بھی چھوٹا ہوگا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ میرے لیے 10 روپے بہت بڑی رقم ہو، اور ایک آدمی کے لیے 1 کروڑ روپیہ ایک میرے 10 روپے کے برابر۔ تو اس لیے ان میں جتنے الفاظ ہیں وہ حیرت انگیز طاقت رکھتے ہیں کہ کتنا بڑا انعام ملنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بجلی کی رفتار سے دوڑنے والا گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے گا تو جنتی کی سرحد نہیں آئے گی۔ یہ ہے وہ اجر عظیم۔ تو اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے بس، اور کچھ نہیں۔ یہ تیسرا انعام ہو گیا۔ پہلا انعام کیا تھا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ عمل کرنے کا پہلا کیا انعام تھا؟ خیر لہم، کہ آخرت میں ان کے لیے فائدہ ہوگا۔ دوسرا کیا؟ اشد تثبیتاً، بہت مضبوط شخصیت بنو گے۔ تیسرا فائدہ کیا؟ کہ خدا کی طرف سے اجر عظیم ملے گا۔ چوتھا فائدہ، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور پھر ہم ان کو سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اب میں دو معنی میں لیتا رہا ہوں، پچھلے درسوں میں بھی سورہ فاتحہ جب پڑھائی تھی تب بھی میں نے دو معنی اس کے بتائے تھے آپ لوگوں کو۔ تو عام طور سے اس کا مطلب صرف راستہ لیا جاتا ہے، سیدھا راستہ۔ سیدھے راستے کے اعتبار سے اس کا مطلب ہے کہ سب سے چھوٹا راستہ، نام بھولنے والا راستہ، اور سیدھے راستے کا مطلب منزل تک پہنچانے والا راستہ۔ ٹھیک، سب سے آسان، سب سے چھوٹا، منزل تک پہنچانے میں یقینی، یہ صراط مستقیم ہے۔ لیکن صراط اور سبیل کا لفظ عربی زبان میں رویے کے معنی میں بھی آتا ہے، طرز عمل کے معنی میں، روش کے معنی میں۔ تو مثلا آپ نے مجھے بات سمجھائی، میں نے کہا نہیں نہیں آپ کی بات غلط ہے، تو میں نے سوچے سمجھے بغیر آپ کو کہہ دیا تو یہ بھی، یہ صراط ٹیڑھا راستہ ہے، मैंने गलत रवैया अख्तियार किया, टेढ़ा रवैया अख्तियार किया है। तो यहाँ पर भी दोनों मफहूम शामिल हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेकर आए हैं वो सिरात मुस्तकीम है, उसकी हदायत भी मिलेगी, और दूसरा यह कि सही रवैये की भी तौफीक मिलेगी। तो सूरह फातिहा में मुझे, मैं अर्ज कर चुका हूँ, सूरह फातिहा में मुझे लगता है कि वहाँ रवैये के मानी का गलबा है और यहाँ पर भी उसी का गलबा है, लेकिन दोनों मानी इसके अंदर शामिल है। यानी मुझे तौफीक मिलेगी कि मैं खुदा की बात सुनकर सही रवैया अख्तियार करूँ, और दूसरा ये कि मुझे कुरान की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत नसीब हो जाएगी जो उन्होंने दीन दिया है। देखिए अबू जहल और अबू बकर में क्या फ़र्क था जिसकी वजह से एक मुकज्जब कहलाया और एक सिद्दीक कहलाया? क्या फ़र्क था? रवैये का फ़र्क था। अबू जहल अपना इनाद, अपने अना, अपना कबायली सिस्टम जो उसके अंदर वो असबियत थी वो छोड़ नहीं सका। अबू बकर सिद्दीक ने सुनते ही छोड़ दी। तो आप मुझे गलती बताएं, मैं गलती ना मानूं तो गलत रवैया हो गया, इसलाह नहीं होगी। आप मुझे गलती बताएं, मैं फौरन गलती समझ जाऊं और मान जाऊं, इसलाह हो जाएगी। तो ये सिरात मुस्तकीम है, जिसने गलती मानकर अपने आप को ठीक कर लिया उसका रवैया सिरात मुस्तकीम है, यानी सीधा रवश है, सही रवश है। तो ये दोनों मानी इसके अंदर हैं। तो फरमाया कि मैं तुम्हें फिर, अगर ये हमारे हुक्मों के ऊपर चलते रहते तो इनको हम सीधे रास्ते की हदायत देते, यानी इनके अंदर तौफीक पैदा होती, सही रवैया अख्तियार करते और हदायत भी पा लेते। अब क्या मतलब अल्लाह ताला तीनों चारों बातें कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो इनका रवैया है वो इनके लिए खैर नहीं है, वो इनके लिए मुनाफ़कत अशद्द तस्बीतन नहीं है, मुनाफ़कत को मोहकम करता रहेगा, इनको बड़ा अजर में से मिलने वाला नहीं है, और इस वक्त ना ही इनको हदायत मिलेगी ना इनको सही रवश अदा होगी। इन सारी बातों का उलट कहना पेश नज़र है मुनाफिकीन को कि तुम्हारा जो इस वक्त का रवैया है वो तुम्हारे लिए शर का बायस बनेगा, क्यामत वाले दिन मारे जाओगे, मुनाफ़कत ही में उतरता चले जाओगे, तस्बीत तुम्हें हासिल नहीं होगी, मेरे यहाँ अजर से, अजर अजीम से महरूम रहोगे जो मैंने ख़ास अपनी जेब से तुम्हें देना था, और तुम इसी मुनाफ़कत में उतरते चले जाओगे, सही रवश तुम्हें अता नहीं होगी, नतीजतन कुरान की अल्लाह की हदायत से महरूम रहोगे। ये अब जो खुदा की तरफ से हदायत का वादा भी इसमें शामिल हो गया, और गोया उनको आईना दिखा दिया है कि सहाबा जो अपने आपने लोगों को कत्ल करने को तैयार हो गए बदर में और अपने घर छोड़कर आ गए, तुम्हें उनकी तरह होना है तब ईमान माना जाएगा, वरना तुम्हारा ईमान नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा कर लोगे तो ये चार पांच इनामात मिलने वाले हैं, नहीं मानोगे तो ये इनाम तुम्हारे से रोक लिए जाएंगे, तुम्हें इनमें से एक चीज़ भी मैसर नहीं आएगी, ना खैर, ना अशद्द तस्बीत, ना मिन लदुन अजर नजीमा, ना सिरात मुस्तकीम, दोनों मानी में, और अशद्द तस्बीतन तीनों मानी में जो मैंने बता दिए। आगे हमारे पास टाइम थोड़ा है, आयत को हम मैं जोड़ देता हूँ ताकि आपको तसलसल वाज़े हो जाए, लेकिन तफसीर इसकी आगे इंशाअल्लाह अगले नशिस्त में करेंगे। वमई युतीउल्लाह वर्रसूल فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ تو اب یہ ساری پیچھے پانچ چار پانچ باتیں بتانے کے بعد کہا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو ان کو ایک اور انعام ملنے والا ہے، وہ یہ کہ ان کو جنت میں جب ہم لے کر جائیں گے تو وہ نبیوں کے ساتھی ہوں گے، वो सिद्दीकीन के साथी होंगे، वो शहदा के साथी होंगे، वो सालहीन के साथी होंगे। अब ये इसमें बड़ी बशारत है कि जितने अच्छे तरीके से अल्लाह की इताअत करोगे، अल्लाह के रसूल की इताअत करोगे، तो तुम नबी ना होते हुए भी नबियों के दर्जे वाली जन्नत में चले जाओगे، सिद्दीक ना होते हुए भी सिद्दीकों वाली जन्नत में चले जाओगे، शहदा के दर्जे में टाइटल ना पाने के बावजूद शहदा वाली जन्नत में जा सकते हो, और सालेहीन तो सारे ही होते हैं। तो इनके ऊपर बात इंशाल्लाह अगली दफ़ा करेंगे कि ये नबीन सिद्दीकीन। अलबत्त यहाँ इतनी बात कह दूँ कि मा अल्लज़ीना का मतलब हमारे यहाँ पता नहीं ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ जिन्होंने एक दुनिया आबाद कर रखी है, वो ये कहते हैं कि मा अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिन नबीन का मतलब है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे वो नबी हो जाएंगे, वो सिद्दीक हो जाएंगे, वो शहदा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये ख़त्म नबूवत के हवाले से इसमें कोई बहस मौजूद नहीं है, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला जन्नत में उनके साथ होने की बात कर रहे हैं। इसलिए आखिर में फरमाया वह हसना उलाइका रफीका, कि वो बेहतरीन दोस्त हैं ये सारे। तो जो ये मेहनत करके जाएंगे तो उनके दोस्त अबू बकर सिद्दीक होंगे, उनके दोस्त अंबिया होंगे, उनके दोस्त शहदा होंगे, उनके दोस्त सालहीन होंगे। तो इंशाल्लाह ये जो टर्म्स हैं कुरान की, ये अगले दर्स में हम वाज़े करेंगे।